السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: إن أهل الكوفة كتبوا إلي يسألونني أن أقدم عليهم لما رجوا من إحياء معالم الحق وإماتة البدع. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام مقدس کربلا کے اثنا میں، سفر کربلا کے اثنا میں، ایک مقام پر منزل میاہ العرب، عرب چشمے یا عرب سرچشمے پانی کے، وہاں پر ایک اس زمانے کی معروف شخصیت سے ملاقات کی جن کا نام عبداللہ ابن مطیع ہے. اس ملاقات میں امام علیہ السلام نے، جب ملاقاتی نے عبداللہ ابن مطیع نے امام سے پوچھا کہ کس چیز نے آپ سے مدینہ چھڑوایا ہے، آپ سے مکہ چھڑوایا ہے اور آپ سے حرم الہی اور حرم نبوی چھڑوایا ہے، اور آپ کوفہ کے راستے میں اس منزل پر کیسے اور کیوں پہنچے؟ امام علیہ السلام نے عبداللہ ابن مطیع کو جواب دیا کہ اہل کوفہ نے مجھے خط بھیجے ہیں اور ان خطوط کے اندر انہوں نے مجھ سے یہ چاہا ہے کہ میں ان کی دعوت پر کوفہ آؤں اور یہ میرے ساتھ مدد کریں، نصرت کریں، میری حمایت کریں، اور اس وقت اللہ کے دین کو زندہ کریں، معالم حق کو زندہ کریں اور بدعتوں کو ختم کریں. وہ بدعتیں جو بنو امیہ نے اور یزید جیسے فاسد حکمرانوں نے، سیاسی بدعتیں، دینی بدعتیں اور سماجی بدعتیں رائج کر دی ہیں، ان بدعتوں کو مٹانے کا مناسب وقت آ گیا ہے. ان خطوط کی وجہ سے میں کوفہ کی طرف روانہ ہوا ہوں، مدینہ چھوڑ کر اور مکہ چھوڑ کر. اس ملاقاتی نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا، تجویز دی اور اصرار کر کے کہ آپ یہ ارادہ بدل دیں کوفہ جانے کا، بنو امیہ کی حکومت کی مخالفت کا، یزید کی بیعت کے انکار کا ارادہ بدل دیں، بنو امیہ کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور کوفہ والوں پر اعتماد نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، یہ قابل اعتماد نہیں ہے. اور پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے یہ بھی چاہا، عبداللہ ابن مطیع نے، کہ اگر آپ کوفہ گئے اور آپ نے بنو امیہ سے حکومت چھیننا چاہی جو ان کے ہاتھ میں ہے، اقتدار ان سے لینا چاہا، وہ آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کے خاندان کو قتل کر دیں گے، اور آپ کے بعد کسی پر رحم نہیں کھائیں گے، آپ کے شہادت و قتل سے اسلام کی حرمت ختم ہو جائے گی، عرب کی حرمت ختم ہو جائے گی، اور قریش کی حرمت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے التجا کر کے، انہوں نے الہا کر کے امام علیہ السلام کو واسطے دیے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے نام کا واسطہ ہے کہ آپ اپنا ارادہ بدل دیں۔ امام علیہ السلام نے ان کو سوال کا جواب تو دے دیا کہ آپ نے مکہ کیوں چھوڑا اور مدینہ کیوں چھوڑا اور کوفہ کیوں آئے ہیں، لیکن ان کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا کہ کوفہ نہ جائیں اور بنو امیہ کی مخالفت نہ کریں۔ امام علیہ السلام نے وہی مختصر سا جواب دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے، منزل میاہ العرب سے یا عرب چشموں سے، اور آگے بڑھ گئے چند منزلیں وقفہ کیے بغیر، قیام کیے بغیر امام نے طے کیں، اور پھر اس کے بعد ایک اگلی منزل خزیمیہ پہ جا کر رکے۔ منزل خزیمیہ میں امام کی کسی اور سے ملاقات نہیں ہوئی، فقط روایت کے مطابق ایک دن اور ایک رات آپ نے منزل خزیمیہ میں قیام فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے جسے منزل زرود کہا جاتا ہے، اس علاقے کا نام یا اس آبادی کا نام زرود تھا، اور وہاں پر امام نے رکے اور قیام کیا۔ منزل زرود پر ایک اور ملاقاتی سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ ہیں زہیر ابن قین۔ زہیر وہاں پر حج سے واپسی پر اپنے قافلے کے ہمراہ رکے ہوئے تھے، اور ان کے بعد امام علیہ السلام بھی اسی منزل پر پہنچ گئے۔ امام نے ایک بڑا خیمہ وہاں پر نصب کیا ہوا دیکھا، وہ خیمہ جس میں زیادہ نفری بیٹھتی ہے، زیادہ جمعیت بیٹھتی ہے، جسے عربی زبان میں فسطاط کہا جاتا ہے۔ اس خیمہ فسطاط کو دیکھ کر امام نے پوچھا، یہ کس کا خیمہ ہے، کون شخص ہے یہاں پر، یا کون قافلہ ہے؟ تو امام علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ زہیر ابن قین ہیں۔ زہیر ابن قین بھی کوفہ کے رہنے والے تھے اور حج کے لیے آئے تھے۔ امام علیہ السلام حج چھوڑ کر کوفہ جا رہے تھے اور زہیر حج کر کے کوفہ جا رہے تھے۔ امام علیہ السلام یہ سفر کوفہ کا آہستہ آہستہ طے کر رہے تھے، زیادہ سرعت کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، مختلف مقامات پر رکتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، اور زیادہ جلدی میں نہیں تھے۔ لیکن زہیر حج کی واپسی کا سفر تیزی سے کر رہے تھے، اور وہ جلدی امام کو پہنچ گئے یا امام کے قافلہ سے تھوڑا آگے نکل گئے، اور منزل زرود پر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اپنا خیمہ نصب کیا، اور اس میں اپنے کاروان کے ساتھ اس وقت کھانے میں مصروف تھے جب امام علیہ السلام کا قاصد زہیر کو بلانے کے لیے گیا۔ زہیر کے خیمہ میں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد پہنچا تو جا کر انہیں پیغام دیا کہ آپ کو ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ زہیر نے انکار کر دیا کہ میں امام حسین علیہ السلام سے ملنا نہیں چاہتا، میری کوئی رغبت نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ نہ ہو یہ ملاقات، اس ملاقات سے میں اس سفر کے دوران اجتناب کر رہا تھا۔ اس کی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ زہیر کیوں امام علیہ السلام سے ملنے سے قطرا رہے تھے۔ باہر کیف، جب امام علیہ السلام نے زہیر کو طلب کیا، زہیر نے انکار کیا، تو زوجہ زہیر دیلم بنت عمر یا دلہم بنت عمر نے انکار زہیر کا سن کر اپنے شوہر کی توبیخ کی اور کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے بیٹے آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہو، یہ آپ کو جچتی نہیں ہے زہیر جیسی شخصیت کو کہ نواسائے رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملاقات کے لیے نہ جائیں۔ زوجہ کے کہنے پر اور زوجہ کی ملامت پر زہیر اٹھے اور امام کے خیمہ میں پہنچ گئے، اور مختصر وقت، بہت ہی مختصر وقت امام کے خیمہ میں رکے اور واپس آ گئے۔ اتنا وقت نہیں رکے جس میں کوئی بات چیت ہو سکتی ہو، اور اس ملاقات کے بارے میں کسی راوی نے، کسی تاریخ نے کوئی قول نقل نہیں کیا، نہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی موقع پر فرمایا کہ میری زہیر سے کیا بات ہوئی، اور نہ ہی زہیر ابن قین نے کسی جگہ پر اظہار کیا کہ امام حسین سے ملاقات کے وقت ہماری کیا بات چیت ہوئی۔ بلکہ بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ شاید کوئی بات نہیں ہوئی، صرف نگاہوں کا سامنا ہوا، صرف زیارت ہوئی زہیر کی، اور زہیر بدل گئے، اپنا ارادہ چھوڑ کر واپس آ گئے خوشحال چہرے کے ساتھ، حشاش و بشاش چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، اور آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا خیمہ علیحدہ کر دو، اپنا سامان علیحدہ کر دو، اور خود امام حسین علیہ السلام کے قافلہ سے آ کر ملحق ہو گئے، اور عاشور کی عصر تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور وفاداری دکھائی۔ پہلی منزل میاہ العرب پر جس شخصیت سے ملاقات ہوئی، ان کا نام عبداللہ ابن متی ہے۔ عبداللہ ابن متی امام سے اس سفر کے دوران، یعنی بیعت یزید کے انکار کے بعد کربلا تک، دو دفعہ ملے۔ چونکہ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، حجاز کے رہنے والے تھے، اور مدینہ سے باہر ان کی جائیداد تھی، ان کا زرعی فارم تھا، ان کے باغات تھے کھجوروں کے، اور یہ ان کی آبیاری میں مصروف تھے۔ امام علیہ السلام جب مکہ سے نکلے ماہ رجب میں، تو پہلی ملاقات مکہ کے باہر عبداللہ ابن متی سے ہوئی۔ جب عبداللہ ابن متی نے دیکھا کہ مکہ اور مدینہ کی شاہراہ پر ایک کاروان جا رہا ہے، تو فوراً اپنا کام کاج، کھیتی باڑی چھوڑ کر اس کاروان کی طرف آئے، اور قریب آ کے دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہاں پر عبداللہ ابن متی نے امام حسین علیہ السلام سے ماہ رجب میں 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر، اپنے خاندان کے ہمراہ، اپنے کنبہ کے ہمراہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جواب دیا کہ اس وقت تو میں مکہ جا رہا ہوں۔ اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ مکہ کے بعد کہاں جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا، فرمایا مکہ جا کر پھر میں اللہ سے خیر طلب کروں گا، اور جو اللہ نے خیر جس طرف رکھی میں اسی طرف چلا جاؤں گا۔ اس وقت بھی انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر میرا مشورہ آپ سنیں۔ امام علیہ السلام نے کہا بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن متی نے کہا کہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، تقاضا کرتا ہوں کہ آپ کوفہ نہ جائیے۔ جبکہ امام علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اس وقت تو میں مکہ جا رہا ہوں، کوفہ کا امام نے نام نہیں لیا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ مکہ کے بعد کوفہ جاؤں گا۔ لیکن عبداللہ ابن متی معروف سیاسی شخصیت تھے، ایک سیاسی جماعت کے کارکن تھے، بلکہ رہنما تھے، اور وہ جماعت تھی عبداللہ ابن زبیر کی۔ زبیر ابن عوام، معروف صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، اور انکار کر کے امام حسین علیہ السلام سے پہلے مکہ پہنچ گئے مدینہ سے، انہیں بھی مدینہ کے گورنر نے یزید کے کہنے پر یہ خط لکھا یا پیغام بھیجا کہ آپ آ کر یزید کی بیعت کریں مدینہ کے والی کے ہاتھ پر، لیکن وہ بجائے اس کے کہ مدینہ کے گورنر کے پاس جاتے، ان کے سامنے روبرو انکار کرتے یا اقرار کرتے، انہوں نے ترجیح دی کہ اس وقت ان کا سامنا کیے بغیر مدینہ سے نکل کر مکہ میں کعبہ میں جا کر پناہ لے لی جائے، اس لیے وہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے رابطے کیے اور اپنے منصوبے کے مطابق انہوں نے میدان بنانا شروع کیا، اور 3 شعبان کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ پہنچ گئے۔ جب امام علیہ السلام مکہ پہنچے تو پہلے سے عبداللہ ابن زبیر مکہ میں موجود تھے یزید کی بیعت کا انکار کر کے، اور یزید کی مخالفت وہاں پر اس کا اظہار کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن متی ان کی جماعت کے فعال رکن تھے، ان کی سیاسی جماعت کے، چونکہ عبداللہ ابن زبیر شروع سے بچپن سے ہی سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی پہچان آپ یوں رکھیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، خاندانی حیثیت پس منظر کیا ہے، اور سیاسی مقام ان کا کیا ہے، کہ یہ زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں۔ زبیر ابن عوام بہت بڑی نامدار شخصیت، اہل سنت کے مطابق اشرۂ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور خلیفہ دوم نے جو شورا بنائی تھی خلافت کے لیے، اس 6 رکنی شورا کے رکن بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف الاسلام کا لقب بھی دیا ہے، اور یہ ہمیشہ اہل البیت کے ساتھ رہے۔ اس شورا میں بھی انہوں نے اپنا ووٹ امیر المومنین کو دیا، ہرچند امیر المومنین نے خود انکار کر دیا، لیکن زبیر ابن عوام معروف جید صحابی رسول اللہ کے، انہوں نے یہاں پر علی علیہ السلام کے حق میں اپنا حق چھوڑ دیا اور دستبردار ہو گئے اس سے۔ ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بانجے ہیں، ان کی سگی بہن کے بیٹے ہیں، اور اس طرح سے یہ خلیفہ اول کے نواسے بنتے ہیں عبداللہ ابن زبیر۔ نانکے میں ان کے خلیفہ اول ہیں اور ام المومنین ہیں۔ ان کی تیسری یا چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ام المومنین کے منہ بولے بیٹے تھے، ام المومنین صاحب اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد ان سے بیٹی بیٹا رسول اللہ کی طرف سے نہیں تھی، انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور بہت اس سے چاہتی تھیں، پیار کرتی تھیں، لاڈلے تھے یہ، اور عبداللہ ابن زبیر کی تربیت و پرورش اپنے والد کے زیر سایہ نہیں ہوئی بلکہ خالہ کے زیر سایہ ہوئی، خالہ نے ان کی تربیت کی ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ خالہ ان سے بہت، اس وقت یہ چھوٹے تھے۔ ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا 2 سال تک، اور مہاجرین پریشان ہوئے کہ یہود نے جادو کر کے بندش کر دی ہے اور ہماری اولاد بند کر دی ہے، اس بابت مہاجرین میں بہت پریشانی تھی، اور پہلا بچہ مہاجرین میں یہی پیدا ہوئے عبداللہ ابن زبیر، لہذا تمام مسلمین نے اور مہاجرین نے جشن منایا، مبارکباد دی، مٹھائیاں کھائیں اور کھلائیں، اور اس خوشی میں کہ جادو بنی اسرائیل کا یا یہود کا جادو ٹل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس لیے بھی یہ بچہ توجہ کا مرکز تھا۔ نانکا اس کا، وہ بھی اہمیت والی خاندان ہے، اور خالہ ان کی، ان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے ان کو ہر موقع دیا، وسیلہ فراہم کیا، ان کی حمایت کی، حتیٰ کہ یہ جوان ہو گئے، اور ان کی جوانی میں یہ شورا بنی، اور شورا میں ان کے والد امیر المومنین کے حامی بن گئے، اور ان کی تکرار ہوئی اپنے والد کے ساتھ کہ آپ خود اس شورا میں مدعی کیوں نہیں بنے، چونکہ خلیفہ دوم نے یہ شورا اس لیے بنائی تھی کہ ان چھ میں سے کوئی ایک بنے، یعنی چھ کینڈیڈیٹ تھے خلافت کے خلیفہ دوم کی طرف سے، یعنی چھ نے کوالیفائی کیا تھا خلیفہ کی طرف سے، اور ہر چھ اس قابل تھے خلیفہ کے نزدیک کہ کوئی بھی خلیفہ بن سکتا ہے۔ تو والد نے شورا کا اجلاس شروع ہوتے ہی امیر المومنین کے حق میں اپنا ووٹ دے دیا، تو بیٹے کو یہ پسند نہیں آیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ میرا باپ سیاسی طور پر اتنا باشعور نہیں ہے، انہیں خود اپنی خلافت کی کمپین چلانی چاہیے تھی، اپنے ووٹ بنانے چاہیے تھے، اور خلافت کے لیے جو کچھ کہا جا رہا تھا، انہوں نے سیاسی رجحان ان کا جناب عبداللہ ابن زبیر کا شروع سے ہی بن گیا تھا، اور جوانی میں، پھر اس کے بعد انہوں نے خود پہلے والد کی خلافت کے لیے، جب تک ان کے والد زندہ تھے، جنگ جمل تک، جنگ جمل میں ان کے والد قتل ہو گئے، اصحاب جمل میں سے تھے امیر المومنین کے مقابلے میں، اور اس جنگ میں شرکت کروانے والے بھی یہی بیٹے تھے ان کے، امیر المومنین نے جنگ جمل میں ہی فرمایا تھا زبیر ابن عوام کی لاش پر حاضر ہو کر کہ یہ شخص وہ ہے جو ساری زندگی اہل البیت کے ساتھ رہے ہیں، لیکن جب یہ بیٹا بڑا ہوا تو بیٹے نے ان کو اہل البیت کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ پھر والد کے قتل کے بعد یہ شخص خود مدعی بن بیٹھے خلافت کے کہ خلافت میرا حق ہے اور مجھے ملنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس کا اہل قرار دیتے تھے، اس لیے انہوں نے شروع سے ایک سیاسی جماعت بنا لی تھی اس زمانے کے ماحول کے مطابق، یعنی اپنے ہم فکر اور اپنے ساتھی ذہنی طور پر جو ان کے حق میں ہوں وہ بنا لیے تھے۔ خصوصاً انہوں نے فائدہ اٹھایا خلیفہ سوم کے قتل سے، جہاں پر بنو امیہ نے اس بحران سے فائدہ اٹھایا، وہیں پر اس شخصیت نے بھی فائدہ اٹھایا، عبداللہ ابن زبیر نے، بنو امیہ نے اپنے انداز سے اقتدار کی کوشش شروع کی بحران قتل خلیفہ سے، اور عبداللہ ابن زبیر نے اپنے انداز سے شروع کی۔ سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اقتدار میں آتے ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کر کے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک طریقہ ہے جو آج بھی رائج ہے، آج بھی اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ بہرکیف یہ دو جماعتیں تھیں جن میں اقتدار کے حصول کی کوشش شروع ہو گئی تھی خلیفہ سوم کے قتل کے بعد، یہ بحران کھڑا کیا گیا تھا جان بوجھ کر۔ اب عبداللہ ابن زبیر اس دوران اپنا گراؤنڈ بنا رہے تھے، تمام چونکہ یزید کی بیعت کا انکار کر کے مکہ میں جا کر مقیم ہو گئے، اور مکہ میں ہر سال یا سالانہ متعدد لوگ آتے ہیں، کوئی عمرہ کی نیت سے آتے ہیں، کوئی حج کی نیت سے آتے ہیں، لاکھوں لوگ پوری اسلامی سلطنت اور مملکت سے آ رہے تھے۔ یہ مکہ میں بیٹھ گئے اور ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں کی، کچھ ان کے پہلے سے حامی تھے اور کچھ انہوں نے خود بنا لیے، ان کو جو توانائی حاصل تھی گفتگو کرنے کی، مکالمے کی، ڈیبیٹ کی، تو انہوں نے یزید کے اور بنو امیہ کے بہت سارے فسادات لوگوں کو بتائے، مسلمانوں کو بتائے، اکابرین کو بتائے، اور انہیں اپنے ساتھ ملا لیا انہوں نے، اور ایک مضبوط جماعت انہوں نے اپنی قائم کر لی، ہر شہر کے اندر اپنے نمائندے بنائے۔ مدینہ میں ان کے نمائندے عبداللہ ابن متی تھے، عبداللہ ابن متی العدوی خلیفہ دوم بنی عتی سے تھے، خلیفہ دوم کے قبیلے سے تھے، قبیلے میں ایک قبیلہ تھا ان کا، اس لیے یہ شخصیت ان کے حامی تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے جب انہوں نے ملاقات کی پہلی، تو امام نے، امام علیہ السلام کی یہ روش تھی، طریقہ تھا کہ راستے میں انکار بیعت کے بعد راستے میں جو شخص بھی امام کو ملتا امام اسے اپنی طرف دعوت دیتے، اس سے مدد مانگتے، نصرت مانگتے اور اس سے حالات پوچھتے تھے۔ یعنی تین چیزیں امام علیہ السلام کرتے، ایک اسے اپنا پیغام دیتے، دوسرا اسے اپنی نصرت کی دعوت دیتے، اور تیسرا اس سے حالات پوچھتے۔ اس شخص سے جب پہلی ملاقات ہوئی، امام نے نہ اسے دعوت دی، نہ ان سے نصرت مانگی اور نہ ان سے حالات پوچھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جانتے تھے امام کہ یہ ذہنی طور پر اہل البیت کے حق میں نہیں ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اہل حجاز میں سے ہیں، جو اہل البیت کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اہل البیت کے مخالفین میں سے ہیں، امیر المومنین علی علیہ السلام کے مخالفین میں سے ہیں، امام حسن کے مخالفین میں سے ہیں اور بنو ہاشم کے سمجھے مخالفین میں سے ہیں۔ اس لیے امام نے ان کی شناخت کی بنیاد پر، اور یہ بات ہمیں ائمہ اطہار کی سیرت سے سمجھنی چاہیے، معلوم کرنی چاہیے، کہ آج میں دیکھتا ہوں بعض مومنین مخلصین یہ ہر ایک کے ساتھ الجھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ الجھ رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ الجھ رہے ہوتے ہیں، کسی اور میڈیا پلیٹ فارم پر الجھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی یہ الہی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میں نے اس ہٹ دھرم کو ہر صورت میں کلمہ پڑھوانا ہے، ایمان اسے قبول کروانا ہے اور اسے انقلابی بنانا ہے۔ نہ عزیزان من، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا بعض لوگوں کے بارے میں کہ سوا ان علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یومنون، یہ لوگ آپ انہیں بتائیں یا نہ بتائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے سنس و شعور کی علامت ہے کہ آپ اپنا مخاطب سمجھ جائیں، اس کی نسل پہچان لیں، اس کا ڈی این اے سمجھ جائیں کہ یہ ہٹ دھرم ہے، یہ ضدی ہے، یہ کینہ توز ہے، یہ مخالف ہے، یہ بغض رکھنے والا ہے یا یہ لا علم ہے۔ ان تمام طبقات میں سے اگر کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے تو صرف لا علم کے ساتھ ڈیبیٹ کرو جو نہ جاننے کی وجہ سے مخالف ہے، اگر اسے علم ہو جائے تو وہ اپنی مخالفت چھوڑ دے گا۔ صرف یہ ایک طبقہ ہے جس پر اپنا وقت صرف کرو، باقی جو ضد میں ہے، جو کینہ توز ہے، جو بغض رکھتا ہے، جو ہٹ دھرم ہے، جس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی نہ الجھو، آپ کوئی مناظرہ نہ کرو اس کے ساتھ۔ قرآن رسول اللہ کو روک رہا ہے، رسول اللہ صحابہ کو روک رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام جو ہر ایک سے مدد مانگ رہے ہیں، اس شخصیت سے مدد نہیں مانگتے۔ کیوں نہیں مانگتے؟ چونکہ یہ باقاعدہ ایک سیاسی اقتدار پرست اور اقتدار طلب جماعت کا حصہ ہے، وہ خود اقتدار کے مدعی ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، کسی اور کے اقتدار کے لیے کوشش کرنے والے نہیں ہیں یہ۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ دوبارہ پھر ان سے ملاقات ہوتی ہے، پہلے ماہ رجب میں ہوئی، یہ 28 یا 29 رجب کو امام کی ان سے ملاقات ہوئی، چونکہ امام 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور یہ مدینہ کے باہر ہی اپنے کھیت میں تھے، تو گویا یہ 28 رجب کو ہی امام سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ دوسری ملاقات ان کی 4 مہینے بعد ہوتی ہے، یا 4.5 مہینے بعد امام سے کوفہ کے راستے میں میاہ العرب میں، امام علیہ السلام مکہ جا کر 4 ماہ امام نے قیام کیا، ماہ شعبان مکمل اور ماہ رمضان، ماہ شوال، ماہ ذیقعدہ اور 8 دن ذی الحجہ کے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام روانہ ہوئے، اور اب 4.5 مہینے بعد امام جب کوفہ کے قریب پہنچے اس منزل میاہ العرب پر، تو وہاں پر دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ کوفہ گئے ہوئے تھے، کوفہ سے واپس آئے اور راستے میں امام سے ملاقات ہوئی، اور امام علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں مکہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف آئے ہیں، اور امام نے انہیں جواب دیا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ ایک دلچسپ واقعہ ان کا پہلی ملاقات کا یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا، جب انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، امام نے فرمایا کہ ابھی اما الان فالى مکہ، ابھی تو میں مکہ جا رہا ہوں، بس اتنا جواب دیا۔ مکہ پہنچ کر پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کروں گا، جس میں خیر ہوئی میں وہاں جاؤں گا۔ پہلی ملاقات میں امام نے انہیں نہیں بتایا کہ میں مکہ کے بعد کہاں جاؤں گا، لیکن دوسری ملاقات میں امام نے بتایا کہ کوفہ جا رہا ہوں۔ پہلی ملاقات جب ان کی امام علیہ السلام سے ہوئی اور اس مختصر جواب کے بعد امام علیہ السلام مکہ روانہ ہوئے، اور یہ اپنی کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے۔ لیکن پہلی ملاقات میں ایک دلچسپ واقعہ رونما ہوا، وہ بہت اہم ہے، آج کی مجلس کا موضوع وہی ہے، وہ واقعہ۔ یہ باقی میں نے تمہید باندھی ہے اس ایک ماجرا کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ ماجرا یہ ہوا کہ یہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، ان کا کھجوروں کا باغ تھا، نخلستان تھا، اور اس نخلستان میں انہوں نے کنواں کھودا ہوا تھا آبیاری کے لیے، لیکن اس کنویں میں پانی تھوڑا تھا اور کھارا تھا، کھارا پانی یعنی نمکین پانی تھا، جو کھیتی باڑی کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ انہوں نے امام سے پہلے تو مقصد پوچھا، امام نے مختصر بتا دیا، اور اندازہ ان کو ہو گیا کہ امام مجھ سے مزید بات نہیں کرنا چاہتے، تو امام نے انہیں خدا حافظی کر کے جانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ جاتے ہوئے جانے سے پہلے ایک مہربانی فرماتے جائیے۔ تو امام نے فرمایا بولو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کنواں بنایا ہے، کنواں کھودا ہے اس باغ کی آبیاری کے لیے، لیکن کنویں کا پانی تھوڑا بھی ہے اور کھارا بھی ہے، یہ مناسب نہیں ہے آبیاری کے لیے، تو اگر آپ اللہ سے دعا چاہیں کریں اور اللہ سے چاہیں کہ میرے کنویں کا پانی زیادہ ہو جائے اور میٹھا ہو جائے، تو یہ آپ کا بڑا میرے اوپر احسان ہوگا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ لو کنویں کا پانی لے کر آؤ۔ اس شخص نے کنویں میں ڈول ڈالا اور وہی کھارا پانی نکالا اور امام کے پاس لے آیا۔ امام علیہ السلام نے وہ پانی اپنے منہ میں رکھا، ایک چلو یا ایک گھونٹ پانی، اور لے کر اسے مزمزہ کیا یعنی کلی کی، منہ میں اس پانی کو گھمایا، اور پھر اس کے بعد اسے ڈول میں ڈالا اور کہا کہ اسے کنویں میں ڈال دو۔ وہ کنویں میں پانی ڈال دیا گیا، جو ہی وہ پانی امام کے مس کیا ہوا پانی، امام کا مزمزہ کیا ہوا پانی جب کنویں کے اندر گیا، تو وہ کنواں جوش مار کے پھوٹ پڑا اور بھرپور پانی اس کا نکلا، اور وہ پانی میٹھا بھی تھا۔ امام نے اسے کہا کہ اب چکھ لو اس پانی کو، تو اس نے جب چکھا تو یہ پانی میٹھا تھا۔ اس روایت کو خود انہوں نے بھی روایت کیا ہے، اور باقی راویوں نے بھی ان سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ کرامت امام علیہ السلام نے وہاں پر دکھائی اور اس شخص نے مشاہدہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے کنویں کا پانی بڑھا بھی دیا ہے اپنی کرامت سے، اور اسے میٹھا بھی کر دیا ہے۔ پھر امام اپنی منزل کی طرف اور یہ اپنے کام میں جا کر مصروف ہو گئے۔ دوسری ملاقات میں بھی انہوں نے امام کو مشورہ دیا، امام کو نتائج سے گویا ڈرایا ایک طرح سے، کہ اگر آپ نے بنو امیہ سے جنگ کی، مخالفت کی، تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے اور حرمت دین و عرب و قریش ساری پائمال ہو جائے گی، اور قریش پر اگر اہل کوفہ پر آپ نے اعتماد کیا تو اہل کوفہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر پھر جدا ہو گئے امام علیہ السلام سے، اور امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ پہلی ملاقات میں اور دوسری ملاقات میں، اس لیے کہ ان کی ایک اپنی نجی مصروفیت تھی، کاروبار تھا، بزنس تھا، کھیتی باڑی تھی، زرعی فارم تھا، آمدن کا ایک ذریعہ تھا، اور یہ قصب معاش میں اپنی خاندان کی ضروریات، بیوی بچوں کے لیے مصروف تھے۔ اور امام علیہ السلام نے جب قیام کیا یزید کے خلاف، حکومت کے خلاف، تو یہ ایک پرخطر راستہ تھا، خطرے والا کام تھا۔ اب وہ شخص جس کی ساری توجہ اپنی نجی زندگی پر ہے، اپنی پرائیویٹ زندگی پر ہے، اپنی فیملی زندگی کے اوپر ہے، وہ شخص اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالتا، بلکہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے نجی مفاد کے لیے امام حسین سے ملتا ہے، اور چونکہ سیاسی آدمی ہے، حالات کو پورا سمجھتا ہے، لا علم نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ بنو امیہ کے مقابلے میں امام نکل آئے ہیں، قیام کیا ہے، ان کے خلاف انہوں نے خروج کیا ہے، حالات کی نزاکت کو سمجھتا ہے یہ شخص، لیکن رسک نہیں لیتا، خطرہ مول نہیں لیتا، اور اپنی نجی زندگی کو ترجیح دیتا ہے امام علیہ السلام کے ساتھ قیام پر یا بنو امیہ کے مقابلے میں آنے کے لیے. اور امام علیہ السلام سے بھی جب اس کو موقع ملتا ہے امام حسین علیہ السلام سے ملنے کا، اس موقع سے بھی اپنی نجی زندگی کا فائدہ اٹھاتا ہے، نجی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اور امام سے بھی کرامت کروا کے طلب کر کے اور اپنا باغ سیراب کروا لیتا ہے، پانی بڑھا لیتا ہے اور خوشحال ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ امام حسین سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. تاریخ ہے یہ، تاریخ کربلا ہو یا تاریخ اقوام ہو جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے. اس شخص کے مد نظر اپنی ذاتی زندگی، شخصی زندگی، پرائیویٹ زندگی، اور خصوصاً اپنی معاش، کسب و کار، اپنی آمدن، اپنا زرعی فارم، اپنی دکان، یہ اس کی ترجیح میں شامل ہے. یہ بات ہم نے پہلے مجالس میں کی ہے کہ تاریخ آئینہ ہے، کربلا کی تاریخ، قرآن کی تاریخ، اور اس کے علاوہ جو تاریخ آج کسی بھی صورت میں ہمارے پاس ہے، گزشتہ اقوام کی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ، بادشاہوں کی تاریخ، بنی اسرائیل کی تاریخ، کسی بھی طبقے کی تاریخ، آئینہ ہے. آئینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کے واقعات میں ہر نسل اپنا چہرہ اور اپنا کردار دیکھتی ہے. اگر تاریخ پڑھنے والے تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو نہ دیکھیں تو تاریخ صرف ایک افسانہ ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، ایک فکشن ہے فقط، اس کے اندر کوئی انسان کے لیے رہنمائی اور ہدایت نہیں ہوتی. لیکن اگر گزشتہ اقوام کے حالات پڑھ کر انسان یا ہر نسل اس میں اپنا چہرہ دیکھے کہ انہوں نے یہ کیا، ہم کہاں ہیں، ہماری مشابہت تاریخ کے ان کرداروں میں سے کس سے ہوتی ہے، پھر تو ہم نے تاریخ سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تاریخ اسی مقصد کے لیے اقوام عالم اور انبیاء کی تاریخ بیان کی ہے کہ ہر نسل اپنا چہرہ دیکھے. اب ہم جو آج اس باشکو مجلس میں یہاں پر لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں اللہ نے توفیق دی بانیان کو، شرکا کو اور منتظمین کو کہ یہاں پر انہوں نے اہتمام کیا اور سب کو موقع دیا، کربلا میں ظاہر مومن، شیعہ مومن، اس کی کربلا روح، اس کی کربلا ہے، فکر اس کی کربلا ہے، شخصیت اس کی کربلا ہے، دین اس کا کربلا ہے، ایمان اس کا کربلا ہے، کربلا کو غلبہ ہے شیعہ مومن کی ساری زندگی پر، سارے دین پر. یعنی اگر یہ نماز بھی پڑھتا ہے تو پھر آخر میں زیارت امام حسین پڑھتا ہے یہ، یعنی یوں نہیں کہ یہ امام حسین سے ذہن کو ہٹا کر روزہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین ہے، نماز پڑھتا ہے تو دل میں امام حسین ہے، یہ حج پہ جاتا ہے تو دل میں امام حسین ہے. ایک لمحے کے لیے مومن کے دل سے امام حسین کا نام غائب نہیں ہوتا، بلکہ یہ نیند میں خواب بھی دیکھتا ہے تو امام حسین کی جھلک وہاں پر اس کو وہاں بھی نظر آتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے نظر آتی ہے. ممکن ہے وہ مجلس کی صورت میں نظر آئے، ممکن ہے گریہ کی صورت میں نظر آئے، ممکن ہے اور چیزیں جو اس کے ذہن میں علامت ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا کی، وہ اس کو خواب میں بھی نظر آئیں. باقی مسلمین و مومنین بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، سوائے ناسبیت کے، یزیدی ناسبیت کے، کہ متاسفانہ یہ گندگی پاکستان میں موجود ہے اور میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے تمام ملت پاکستان کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ. تاریخ عبرت کا آئینہ ہوتا ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ابھی کربلا کے جتنے کردار ہیں یہ سب آئینہ ہیں. دو کردار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان مجالس کے سلسلے کا موضوع ہے. ایک عبداللہ ابن متی ادوی اور ایک زہیر ابن قین بجلی. ان کا قبیلہ بجلیہ ہے اور ان کا لقب قبیلے کی وجہ سے، خاندانی نام ان کا بجلی، زہیر ابن قین بجلی ہے. یہ دو عرب شخصیتیں ہیں، دونوں قبائلی شخصیتیں ہیں اور دونوں امام حسین علیہ السلام سے دور ہیں. زہیر ابن قین بھی امام حسین علیہ السلام سے دور ہیں، بلکہ زیادہ دور ہیں. عبداللہ ابن متی کی نسبت زیادہ دور ہیں. عبداللہ ابن متی ایک سیاسی جماعت سے تعلق کی وجہ سے اہل البیت سے دور ہیں، لیکن زہیر ابن قین اس کے باوجود، عبداللہ ابن متی سیاسی جماعت سے وابستگی کے باوجود امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے مشتاق ہیں. خود آئے ملنے کے لیے. پہلی ملاقات میں جو مدینے کے باہر ہوئی، عبداللہ ابن متی آئے ملنے کے لیے، اور دوسری ملاقات جو میاہ العرب پر ہوئی، اس میں بھی عبداللہ ابن متی آئے ملنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو. لہذا وہ ملاقات سے جھجکتے نہیں ہیں، بلکہ مشتاق ہیں ملاقات کے. البتہ ملاقات کا ہدف ان کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے ارادے سے باز رکھوں، روک دوں اور ان کا ارادہ تبدیل کر دوں، یہ یزید کی مخالفت نہ کریں اور کوفہ نہ جائیں. دونوں ملاقاتوں میں یہی ان کا مقصد تھا. زہیر ابن قین اتنے دور ہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ ملنے کے بھی اپنے آپ کو آمادہ نہیں سمجھتے کہ میں ملاقات کروں امام حسین علیہ السلام سے. اب یہاں سے ذہنی حالت کا اندازہ لگا لیں، آپ بھی ایسے ہی ہیں، خاندان کے لوگ یا آپ کے برادری کے لوگ یا پڑوس میں رہنے والے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں لیکن ان سے ملنا برداشت کر لیتے ہیں، آپ گوارا کر لیتے ہیں الیک سلیک، کسی مجلس میں، کسی فنکشن میں، شادی میں، جنازے میں، کسی عزا کی مجلس میں اگر مل جائیں آپ ان سے الیک سلیک کر کے حال احوال پوچھ کے بس، باقی بات نہیں کرتے چونکہ ان سے زیادہ آپ کو بولنے کی رغبت نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں سے آپ سرے سے ملنا ہی نہیں چاہتے. اگر مجلس میں وہ چلے جائیں، آپ بھی چلے جائیں، تو یا آپ اس مجلس سے چلے جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ جا کر بیٹھتے ہیں کہ ان سے آنکھیں چار نہ ہو اور ان سے ملاقات نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ بہت بیزاری ہے آپ کے اندر. زہیر ابن قین امام حسین علیہ السلام سے ملنا ہی نہیں چاہتے. انہوں نے طریقہ یہ رکھا ہوا تھا، ہم سفر تھے، ایک ہی راستے پر امام حسین علیہ السلام والسلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے سفر کا انداز یہ ہے کہ جہاں امام رکتے ہیں یہ اپنا کاروان چلا لیتے ہیں وہاں سے، اور جہاں امام کا کاروان چلتا ہے یہ رک جاتے ہیں وہاں پر، تاکہ امام سے ملاقات نہ ہو. حالات ان کو بھی پتہ تھے اور ان حالات کے تناظر میں یہ ملنا نہیں چاہتے تھے. کیوں نہیں ملتے تھے؟ نہ کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے یا سیاسی وابستگی کی وجہ سے کہ کسی اور کی بیعت کر چکے تھے، کسی اور کو حلف دے چکے تھے، کسی اور کے ساتھ قسم کھا چکے تھے، کسی اور کے ساتھ کوئی معاہدہ کر چکے تھے، ایسا نہیں تھا. بلکہ اس کی وجہ ایک نظریاتی غلط فہمی تھی ان کے ذہن میں، پروپوگنڈے کے نتیجے میں اس زمانے کے میڈیا کی زد میں آ گئے تھے، میڈیا زدہ تھے. بنو امیہ نے خلیفہ سوم کے قتل کے بعد جو میڈیا نیٹ ورک بنایا، آپ کے ڈیجیٹل میڈیا سے زیادہ پاورفل تھا. یہ آپ تاریخ پڑھ کے تصدیق کریں گے. آپ کے پاس میڈیا ہے، ٹیکنالوجی بیسڈ میڈیا ہے، آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا ہے، فاسٹ میڈیا ہے، لیکن بنو امیہ کے پاس میڈیا کے طور پر افراد تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے پیغام رسانی کے لیے. لیکن جس مؤثر طریقے سے بنو امیہ نے اپنا میڈیا استعمال کر کے اپنے حق میں عوامی رائے بنائی اور اہل البیت کے مخالف لوگوں کو کیا اور دور کیا، آج کا میڈیا اتنا نہیں کر پا رہا. کرتا ہے کوشش، آپ نے اپنے ملک میں میڈیا کے موجزے دیکھے ہیں، سیاسی جماعتیں میڈیا کا سہارا لے کر کتنا انہوں نے دباؤ بنایا، حتیٰ پاکستان کی فوج کو پریشان کر دیا میڈیا نے، سیاسی جماعت نے میڈیا کا سہارا لے کر، لیکن پھر بھی اتنا نہیں ہوا کہ عوام بالکل فوج سے دور ہو گئے ہوں۔ پھر مودی نے بھی مدد کی، فوج کی ساکھ بحال کرانے میں حماقت کر کے پاکستان پہ حملہ کر دیا اور فوج نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ تو وہ جو میڈیا نے فوج کے بارے میں پاکستانی عوام کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ڈالی تھیں، وہ مودی کی مدد سے دور ہو گئیں۔ بنو امیہ نے جو کام کیا وہ اس سے زیادہ مؤثر تھا۔ بنو امیہ کی اب پاکستان کا رقبہ، میں نہیں پوچھتا آپ سے امتحانی سوال، آج عزا کے دن آپ کو تکلیف نہیں دیتا کہ پاکستان کا جغرافیائی رقبہ کتنا ہے، موبائل میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے۔ پاکستان ایک قلمرو ہے چھوٹی سی، اور اس وقت بنو امیہ کی سلطنت تین براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، لاکھوں کلومیٹر مربع، لاکھوں میل مربع پر ان کی حکومت تھی، اور تین براعظموں پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ایک جگہ سورج نکلتا تھا تو دوسری جگہ ڈوب جاتا تھا، ایک جگہ رات ہوتی تھی تو دوسری جگہ سلطنت اسلامیہ میں سورج طلوع ہو جاتا تھا۔ اتنی بڑی قلمرو تھی، اتنے بڑے ایریا میں ہفتے کے اندر اندر پوری سلطنت میں اپنا پروپوگنڈا پہنچا دینا اور لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لینا اور لوگوں کو اہل البیت سے دور کر دینا، یہ میڈیا کی مہارت تھی جو اس وقت انہوں نے حاصل کی، اور اس پر انہوں نے زور دیا اور کامیابی حاصل کی اس میں۔ اور میڈیا کی زد میں لوگ آتے ہیں، آج بھی آتے ہیں، یہ بھی ایک آئینہ ہے۔ آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ آپ حقیقت کی زد میں حقیقت سے کتنے متاثر ہیں اور میڈیا سے کتنے متاثر ہیں۔ اگر صحیح تجزیہ اپنا کر پائیں تو آپ 90% میڈیا سے متاثر ہیں۔ میڈیا نے جس کو اچھا کہا ہے آپ اسے اچھا کہتے ہیں، میڈیا نے جس کو برا کہا ہے آپ اسے برا کہتے ہیں، میڈیا نے جس کی حمایت کی آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، میڈیا نے جس کی مخالفت کی آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، میڈیا نے جس کو بدنام کیا ہے آپ اسے بدنام سمجھتے ہیں، میڈیا نے جسے خوش نام کہا ہے آپ اسے خوش نام سمجھتے ہیں، میڈیا نے جسے مقبول بنایا آپ اس کو مقبول سمجھتے ہیں، میڈیا نے جس کو منفور کیا آپ اسے منفور سمجھتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں میڈیا سوار ہے، اور یہ کمزوری ہے انسان کی اور عوام کی، بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ یہ میڈیا ہر دور کے میڈیا کی زد میں ہوتے ہیں۔ میڈیا سے مراد یعنی بے دلیل، بلا مدرک، بلا ثبوت کسی بات کو مان لینا، بلا ثبوت کسی بات کا قائل ہو جانا اور اس کا حامی ہو جانا، یہ میڈیا زدگی ہے۔ یہ عوامی کمزوری انہیں بنو امیہ کو معلوم تھی، لہذا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور وہ یہ کام کیا کہ بحران خلیفہ سیوم کے قتل کا انہوں نے خود کھڑا کیا وہ بحران، اور پھر اس بحران کا الزام امیر المومنین علی علیہ السلام پہ ڈال دیا کہ یہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے کروایا ہے یا جنہوں نے کیا ہے وہ ان کی پناہ میں ہیں، ان کی حمایت میں ہیں، انہوں نے انہیں سزا نہیں دی۔ یہ پروپوگنڈا بنو امیہ نے کیا اور دو خلیفوں کو اپنے راستے سے ہٹایا، خلیفہ سیوم کو قتل کروا کے اور خلیفہ چہارم کو اسی بحران میں الجھا کے، اس فتنے میں الجھا کے، اس طرح دو خلیفوں کو راستے سے ہٹا کر اپنے اقتدار کا راستہ بنو امیہ نے ہموار کیا۔ اور یہ تاریخ سیاست کی بڑی چالاکیوں میں سے ہے جسے پاکستانی سیاستدان پڑھتے ہیں، اور اسی منہج پر اقتدار کے حصول کے لیے، چونکہ بنو امیہ کا طریقہ یہ ہے کہ اقتدار میں آنا ہے، یہ مت دیکھو کہ جائز طریقے سے آنا ہے یا ناجائز طریقے سے آنا ہے، اقتدار میں آنا یہ ہر غلط چیز کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ عربوں کے ہاں عربی میں ایک محاورہ تھا کہ الاحداف تبرر المبادی، مقاصد وسائل کو حلال قرار دیتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد اقتدار میں آنا ہے، آپ کو جائز طریقہ نہیں مل رہا تو آپ ناجائز طریقہ اختیار کر لو اور اقتدار میں آ جاؤ، یہ جو ناجائز کام آپ نے کیا ہے یہ جائز ہو جائے گا, اور پھر آپ کے پاس درباری, سرکاری, علماء, مفتی, فقہا ہمیشہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے ان ناجائز کاموں کو جائز قرار دیتے ہیں اور آپ کی بیعت اور اطاعت کو لازم و واجب قرار دیتے ہیں. تو بنو امیہ یعنی ایک بڑا جامع منصوبہ بنایا, علماء تیار کیے, راوی تیار کیے اور درباری خطیب تیار کیے, ادھر سے انہوں نے بحران کھڑا کیا اور ادھر سے میڈیا تیار کیا, اور ایک ہی مرحلے میں اہل البیت کے خلاف پوری فضا بنا دی انہوں نے. اس فضا سے لوگ متاثر تھے. ان متاثرین میں سے, پروپوگنڈے میں سے ایک عبداللہ, ایک زہیر ابن قین بجلی ہیں, یہ بھی اس پروپوگنڈے سے شدید متاثر تھے, اور انہیں دکھ تھا, افسوس تھا کہ خلیفہ کو امیر المومنین نے یا قتل کروا دیا ہے علی علیہ السلام نے, یا قاتلوں کو پناہ دی ہے, قاتلوں کی مدد کی ہے اور قاتلوں کو سزا نہیں دی. یہ ان کے ذہن میں پروپوگنڈا تھا, اور یہ وجہ تھی یہ امام حسین سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے. کوفہ میں تھے, زہیر ابن قین کوفی ہیں. جب امیر المومنین کوفہ میں حکومت کر رہے تھے, زہیر اور قبیلہ بجلیہ کوفہ میں تھا, لیکن اس وقت بھی زہیر امیر المومنین کے قریبیوں میں نہیں تھے, ساتھی نہیں تھے, امیر المومنین کے ہمراہ نہیں تھے, بلکہ روٹے ہوئے ناراض لوگوں میں سے تھے جو غلط فہمی کی وجہ سے, پروپوگنڈے کی وجہ سے امیر المومنین کے بارے میں غلط ذہنیت بنا چکے تھے. پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کوفہ میں جب حکومت کی مختصر, زہیر امام حسن کے قریب بھی نہیں آئے, اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا بنو امیہ کے خلاف, تو زہیر امام حسین سے بھی ملنے کے لیے تیار نہیں تھے. اتفاقاً حج کے سفر میں ہمراہ ہو گئے, لیکن پوری کوشش تھی کہ میری ملاقات نہ ہو. اللہ کی تقدیر و تدبیر کچھ اور تھی, اور وہ یہ تھی کہ زہیر بالآخر اللہ نے جو پھندہ لگایا تھا, یہ ملا رومی نے بڑا ایک خوبصورت مضمون اپنی شعر میں, مثنوی میں باندھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو چن لیتا ہے, وہ بندے جو فطرت جن کی پاک ہے, ممکن ہے غلط گھر میں ہوں, ممکن ہے غلط راستے پر ہوں, ممکن ہے سوچ بھی ان کی غلط ہو, لیکن اگر فطرت پاک ہے ان کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح شکاری پرندے کو پھانسنے کے لیے پھندا لگاتا ہے اور آخر کار اس پرندے کو زندہ پکڑ لیتا ہے, شکاری جو زندہ پرندے پکڑتے ہیں, ملا رومی نے یہ مثال دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پاک فطرت لوگوں کے لیے اپنا شکار کا پھندا لگاتا ہے اور ان کو گھیر لیتا ہے, اور گھیر کر انہیں اپنی بارگاہ میں اپنے اولیاء کے ساتھ, اپنے آئمہ کے ساتھ, اپنے منتخب برگزیدہ بندوں کے محفل میں لے آتا ہے. آخر کار زہیر تدبیر الہی کا شکار ہوتے ہیں, اس الہی پھندے میں آ جاتے ہیں, اور حج پہ اس سال چلے جاتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں. یہ پہلے بھی حج پہ جا سکتے تھے, یہ اس سال چھوڑ سکتے تھے, بعد میں بھی جا سکتے تھے, لیکن اسی سال گئے اور حج ختم کر کے جلدی جلدی کوفہ واپس جا رہے تھے. یہ اللہ کی تدبیر ہے, یوں نہیں کہ زہیر سوچ سمجھ کے یہ کر رہے تھے, یہ ان سے کروایا جا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام وقت کے قریب قدموں میں زہیر کو لانا تھا, اس لیے یہ تدبیر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور آپ کے لیے بھی یہ تدبیریں ہوتی ہیں, جب ہوتی ہیں انہیں غنیمت سمجھو, ان تدبیروں کو ضائع مت کرو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گھیر کے لاتا ہے کسی محفل مجلس میں, کسی ہدایت کرنے والے ہدایت گر کی بارگاہ میں, ان فرصتوں کو ضائع نہ کیا کرو عزیزان. یہ سیکھو, کربلا کے کرداروں سے سیکھو, اور وہ کردار اپناؤ اپنے آج کے زمانے میں, آج کی کربلا میں وہ کردار بن کے دکھاؤ. زہیر آخر کار امام علیہ السلام کے قریب خیمہ لگا لیتے ہیں, اور امام نے قاصد بھیجا, زہیر انکار کرتے ہیں, میں نے امام سے نہیں ملنا. زوجہ ان کو کوستی ہیں, زوجہ سرزنش کرتی ہیں اور کہتی ہیں سبحان اللہ, اللہ کے رسول کے بیٹے تجھے بلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو میں نے نہیں ملنا. زوجہ کے کہنے پر زہیر تیار ہو جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے لیے, اور مل کر صرف ملاقات لکھا ہوا ہے, بات نہیں لکھی کسی نے. اور جیسا میں نے کہا, بعض علماء نے یہ تاثر دیا ہے کہ بات ہوئی ہی نہیں تھی, اور بعد میں زہیر نے بتا بھی دیا کہ میں اس خیمے میں ایک لمحے کے لیے گیا, دوسرے لمحے واپس آ گیا, اور آ کر جب گئے تو منہ لٹکا ہوا تھا چونکہ ملنا نہیں چاہتے تھے, جب آئے تو منہ کھلا ہوا تھا, شاداب تھا, خوشحال تھا, مسکراہٹ تھی, اور آ کر اپنے ساتھیوں کو کہا اپنا سامان علیحدہ کر لو, اپنا خیمہ علیحدہ کر لو, اپنے اموال علیحدہ کر لو, میرا خیمہ میرا سامان الگ کر دو, اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تو پریشان ہو, میرا انتظار کرتی رہے, میں تجھے طلاق دیتا ہوں, جا اپنے خاندان میں جا کر جیسے تیری مرضی ہے اپنے خاندان کے ساتھ زندگی بسر کر. یہ وہاں فیصلہ ایک آن میں کر لیا زہیر نے, اور آ کر امام حسین علیہ السلام سے مل گئے. دو ملاقاتیں ہیں, ایک شخص ہے جس کی نجی زندگی, ذاتی زندگی بڑی خوشحال زندگی ہے. زہیر اپنے قبیلے کا سردار ہے, صاحب مال و منال ہے, صاحب اقتدار ہے, قبیلہ اس کی اطاعت کرتا ہے, کھجوروں کے باغات ہیں, کھیتی باڑی ہے, تجارت ہے, ایک مرفع خوشحال زندگی زہیر بسر کر رہا ہے جس کے تابع ایک پورا قبیلہ ہے. اور دوسری طرف عبداللہ ابن متی ہے, اس کے بھی باغات ہیں, اس کے بھی کھجوریں ہیں, اس کا بھی کاروبار ہے, اس کا بھی بزنس ہے, اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے. ہر آدمی کی نجی زندگی ہے, میری ایک پرائیویٹ زندگی ہے, میرا خاندان ہے, بیوی بچے ہیں, آپ کا خاندان ہے, بیوی بچے ہیں, آپ کا کاروبار ہے, آپ کی بزنس ہے, آپ کا فیکٹری ہے, کارخانہ ہے, دکان ہے, تجارت ہے, ملازمت ہے, عہدہ ہے, منصب ہے, ذمہ داریاں ہیں, سب ایک جیسے ہیں. سماجی زندگی میں سب مشابہ ہیں, یوں نہیں ہے کہ میرے بیوی بچے ہیں فلاں کے نہیں ہیں, سب کے بیوی بچے ہیں, سب کے کوئی نہ کوئی آمدن کا ذریعہ ہے, سب یا معیشت تنگ ہے یا معیشت خوشحال ہے, اور ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اب یہ خوشحال معیشت کے لوگ, یہ نجی زندگی میں اپنی عمریں گزارنے والے لوگ, یہ نجی خیمے میں ساری اللہ کی توانائیاں اور صلاحیتیں استعمال کرنے والے لوگ, اللہ نے ان کا واسطہ حسین ابن علی سے ڈال دیا ہے. کسی کو کاروان حسین میں مدینہ کے باہر امام سے ملا دیا, کسی کو مکہ کے اندر امام سے ملا دیا, کسی کو مکہ سے باہر امام سے ملا دیا, کسی کو میاں العرب پر امام سے ملا دیا, کسی کو منزل زرود میں امام سے ملا دیا, کسی کو نینوا و کربلا میں امام سے ملا دیا, اور کسی کو آج مجلس حسین میں, مجلس تاسوا میں امام حسین سے ملا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ نجی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین سے ملانا ہے. ان کا امتحان ہے, اس وقت ملائے یا آج 1400 سال بعد ملا دے. یہ آج تاسوا کی مجلس, 9 محرم کی مجلس, ماڈل ٹاؤن کی مجلس, اور پورے پاکستان کی مجالس, اور پوری دنیا میں آج تاسوا کی مجالس اور کل عاشورہ کی مجالس میں اللہ نے مومنین کو حسین علیہ السلام سے ملانا ہے, امام حسین کے پاس لے جانا ہے, امام حسین کے قدموں میں بٹھانا ہے. آپ ابھی امام حسین کی بارگاہ میں ہو, چونکہ مجلس امام حسین ہے, آپ نہ شیخ صاحبان کے لیے آئے ہو نہ میرے لیے آئے ہو, آپ آئے ہو امام حسین علیہ السلام کے لیے. گرمی نے آپ کو روکا نہیں ہے, حبس نے آپ کو روکا نہیں ہے, اور اگر کوئی اور بھی رکاوٹ ہوتی تو وہ بھی آپ عبور کر کے آپ نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جانا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ آ جانے کے بعد پھر کدھر جانا ہے, امام کی بارگاہ میں جب پہنچ آئیں پھر وہاں سے کہاں جانا ہے؟ آیا زہیر کی طرح, زہیر کا طرح کا عمل کرنا ہے, یا عبداللہ ابن متی بن کر مجلس امام حسین میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے؟ سارے مومنین کے دلوں میں حاجات ہوتی ہیں, اور یہ مجلس میں مولانا مجلس پڑھ رہا ہوں، ذاکر پڑھ رہا ہو، مداح مجلس پڑھ رہا ہو، اگر کوئی ذاکر یا کوئی نواخوان ہو، آخر میں ان سے دعا کرواتے ہیں کہ دعا کریں اللہ ہماری یہ حاجتیں پوری کر دے. ہماری حاجتیں ساری نجی زندگی کی حاجتیں ہیں. بے اولاد مانگتے ہیں، اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، صاحب اولاد اللہ سے اولاد کی ہدایت مانگتے ہیں اور کامیابی مانگتے ہیں، بیمار اللہ سے شفا مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، بے روزگار اللہ سے روزگار مانگتے ہیں، جو پڑھائی میں ہیں وہ اللہ سے امتحانوں میں کامیابی مانگتے ہیں، جو کاروبار میں ہیں کاروبار کی برکت مانگتے ہیں. اور یہ بات طے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اگر اللہ سے اپنی نجی زندگی کی برکت مانگی آپ نے، تو خداوند تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کی زندگی میں وہ برکت عطا کرے گا. جیسا کہ وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کی راہ پر نہیں ہے، مخالف حزب کے اندر ہے، اس نے بھی جب امام سے تقاضا کیا کہ میری نجی زندگی میں، میرے نجی کاروبار میں، میری زراعت میں مشکل آ گئی ہے، برکت نہیں ہے، پانی تھوڑا ہے اور کھارا ہے، اور اس سے میں کھیتی باڑی نہیں کر سکتا، آپ دعا کریں، آپ اللہ کے مقربین میں سے ہیں، کہ میرے کاروبار میں یہ برکت آ جائے. اور امام حسین علیہ السلام نے اس سے ایک گھونٹ پانی لے کر وہ برکت اس کے کاروبار میں ڈال دی. جب تک زندہ رہا، حسین علیہ السلام کی دی ہوئی برکت سے اپنا کاروبار کماتا رہا، اپنے کاروبار پہ قائم رہا. یہ یقین ہے، آج اگر مجلس امام حسین علیہ السلام میں امام حسین کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے اپنی نجی زندگی کے لیے، اور یہ نجی زندگیوں میں آپ کے جو کچھ ہے یہ اسی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے کہ آپ نے اہل البیت کو واسطہ بنایا، امام حسین علیہ السلام کو واسطہ بنایا، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کی ہیں. آپ زیارات پہ جاتے ہیں، انشاءاللہ اربعین آئے گا، خیر سلامتی کے ساتھ آپ جائیں گے انشاءاللہ، اس کے اندر شرکت کریں گے. وہاں جا کر راستے میں پہنچ کر زری میں، ائمہ کی زری میں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زری میں، امام رضا کی زری میں کیا پیش کرتے ہیں، وہاں پر امام کی بارگاہ میں جا کر سوائے نجی زندگی کی حاجات کے، سوائے نجی زندگی کی خواہشات کے، سوائے نجی زندگی کی مشکلات کے، سوائے نجی کاروبار کی برکت کے، کچھ بھی امام حسین کے سامنے پیش نہیں کر رہے. اور حسین جیسے کربلا میں شہادت سے پہلے منتظر تھے کہ یہ حاجت مانگنے والوں کے روپ میں یا ان کے بجائے کوئی زہیر ابن قین بھی آ جائے جس کی نجی زندگی بنی ہوئی ہو، اور بنی ہوئی زندگی حسین پر قربان کر دے. بنی ہوئی زندگی، زہیر نے امام حسین سے برکت لے کر نجی زندگی نہیں بنائی، محنت کر کے بنائی، اپنے آبا و اجداد کی وراثت سے بنائی. لیکن جب وقت آیا امتحان کا کہ اب امام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اب کربلا میں پہنچنا ہے، اب قربانی کا وقت آیا ہے، تو میں نجی زندگی قربان کر سکتا ہوں یا نہیں، عبداللہ ابن متی نے امام سے نجی زندگی کی برکت لے لی، اور زہیر نے نجی زندگی اور نجی زندگی کی برکت ساری امام کے قدموں میں ڈال دی. یہ ہیں دو کردار عزیز من، یہ ہیں دو کردار. عبداللہ ابن متی نے بعد میں بہت کچھ کیا، بڑا دلیر آدمی تھا، بڑا نڈر آدمی تھا، عبداللہ ابن زبیر کا وفادار تھا، بیعت کی، اور عبداللہ ابن زبیر کے کہنے پر یزید کے خلاف تین جنگیں لڑیں اور تیسری جنگ میں مارا گیا. ایک جنگ مدینہ میں لڑی، واقعہ حرہ میں شکست کھا یزید کی فوج سے. دوسری جنگ مکہ میں لڑی، اسی یزید کے لشکر کے، حسین ابن نمیر کے فوج کے خلاف، اور پھر وہ محاصرہ ٹوٹ گیا. اور پھر تیسری جنگ حجاج ابن یوسف کے خلاف، اسی عبداللہ ابن متی نے لڑی، کمانڈ کرتے ہوئے، راہبری کرتے ہوئے، قیادت کرتے ہوئے، اور آخر کار حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں مارا گیا یہ شخص. لیکن امام حسین علیہ السلام سے اپنی نجی زندگی کی حاجت قبول کروا کے، امام کو خدا حافظ کہہ کے ودا کر کے اپنے باغ میں مصروف ہو گیا، اور امام اس وقت میدان کربلا میں پہنچائے. اور ایک زہیر ہے، زہیر جس کے پاس سب کچھ ہے، نجی زندگی میں مشکل نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اور امام کے سامنے حاجت لے کر نہیں گیا، حاجت نہیں کی کہ میری زندگی میں یہ مشکل ہے، آپ دعا کریں، آپ اللہ سے چاہیں کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے، بلکہ آ کر امام سے بات ہی کوئی نہیں کی، صرف امام کے محضر میں حاضر ہوئے، امام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر زہیر بدل گئے، نگاہیں جب جڑی، ٹکرائی نگاہیں، تو وہ نگاہوں نے کام کر دیا، حسین علیہ السلام کی زبان سے بھی برکت نکلتی ہے، حسین کی نگاہوں سے بھی برکت نکلتی ہے۔ عزیزان ایمان، ہم ایک کردار کربلا کا بہت زیادہ سراہتے ہیں اور قابل تحسین بھی ہے، اور وہ ہے حر ابن یزید رہائی کا کردار۔ حر امام حسین کے مجرم ہیں، اہل البیت کے مجرم ہیں، پہلا مجرم جنہوں نے امام حسین کو روکا، گھیرا، محاصرہ کیا، اور اس سرزمین پر آ کر محصور کر کے وہاں پر اتروایا، یہ حر تھے۔ لیکن پھر روز عاشور حر کی تقدیر بدل گئی، سوچتے رہے اور پھر آ کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جھک گئے۔ یہ کام آپ شاید زندگی میں آپ کو نہ ملے، اور میں دعا بھی نہیں کرتا کہ آپ کی حر جیسی تقدیر ہو، یعنی آپ پہلے امام حسین پر اتنا بڑا جرم کریں، پہلے اہل البیت پر اتنا بڑا جرم کریں، خیانت کریں اہل البیت کے ساتھ، اہل البیت کو مقتل میں پہنچائیں، اہل البیت پر پانی بند کریں، اہل البیت پر تشدد کریں، اور اہل البیت کے لیے آپ ظلم کا میدان ہموار کریں، اور پھر اہل البیت کے پاس جا کر توبہ کر کے تائب بن کر اہل البیت کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ نہ، یہ بڑا تلخ مقام ہے عزیز من، جرم سے نکل کر توبہ تک آنا حر کو تو نصیب ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کوئی اور، کوئی کم از کم مومن اس تقدیر کا مالک نہ بنے کہ آل رسول کا مجرم بن جائے، رسول اللہ کا مجرم بن جائے، خاندان رسول کا مجرم بن جائے، خاندان علی کا مجرم بن جائے، خاندان زہرا کا مجرم بن جائے۔ بعد میں اگرچہ اس خاندان کی بخشش سے فائدہ اٹھا کر معافی بھی مانگ لے، لیکن جرم بلاخر بڑا ہوا، اور حر کو خود بھی احساس تھا۔ لیکن زہیر ابن قین پروپوگنڈے میں آیا ہوا ہے، لیکن اہل البیت کی شان میں جرم کوئی بھی نہیں کیا، مجرم نہیں ہے، اہل البیت کے حق میں کوتاہی نہیں کی، علی کا ساتھ نہیں دیا چونکہ میڈیا نے اس کا ذہن خراب کیا ہوا تھا، لیکن علی کے مقابلے میں بھی نہیں آیا، امام حسن کا ساتھ نہیں دیا چونکہ ذہن میں غلط فہمی تھی، لیکن امام حسن پر حملہ کرنے والوں میں بھی شامل نہیں تھا، امام حسین کو ملنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آخر کار مل گیا، لیکن امام حسین پر ظلم کوئی نہیں کیا، جرم کوئی بھی نہیں کیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے زہیر کو جب لا کر امام کے قدموں میں پیش کیا، زہیر کیسے آئے؟ حر اپنی ساری نجی زندگی لے کر نہیں آیا، حر جرم لے کر آیا، جرم معاف کروانے آیا تھا، زہیر اپنی ساری ہستی لے کر آیا، زہیر نے عمر بھر جو کمایا تھا، جو حاصل کیا تھا، خاندان بنایا تھا، بیوی بچے زوجہ کے ساتھ خاندان تشکیل دیا، کاروبار کیا، اپنے قبیلے میں نام پیدا کیا، مال و منال بنایا، سب کچھ ایک لمحے میں بدل کر سب کچھ جو کمایا ہوا تھا اٹھا کر حسین کے قدموں میں ڈال دیا، اور جرم معاف کروانے آیا تھا، زہیر جرم معاف کروانے نہیں آیا، زہیر اپنی نجی زندگی اٹھا کر حسین کی بارگاہ میں لے آیا۔ عبداللہ ابن متی امام حسین سے نجی زندگی کی برکت لے کر امام سے جدا ہو گیا، امام سے علیحدہ ہو گیا، اور اب ہم تاریخ دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، آج زہیر کتنے ہیں اور آج عبداللہ ابن متی کتنے ہیں اور آج حر کتنے ہیں، حر جنہوں نے جرم کیے ہیں اور جرم معاف کرواتے ہیں، اور عبداللہ ابن متی جو آئمہ کے مجالس میں جا کر اور ذریعوں پہ جا کر اپنی برکت اور حاجات منظور کروا کے پھر مجلسوں سے بھی چلے جاتے ہیں، حسینیت سے بھی چلے جاتے ہیں، آج کی کربلا سے بھی غائب ہو جاتے ہیں، اور ایک حر ہیں اور ایک زہیر ہیں۔ آج کے زہیر کون ہیں؟ جو بھلے پہلے دور ہیں غلط فہمی کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے، لیکن جب امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں تقدیر بدلتی ہے، تو جو زندگی بھر کمایا تھا وہ سب کچھ حسین کے قدموں میں نثار کر دیتے ہیں۔ زہیر کو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور، زہیر کو امام نے کہا تھا کہ آپ چلے جاؤ، سب کو کہا، اب توجہ کریں، حر اور زہیر ابن کین اور عبداللہ ابن متی، یہ تین الگ کردار ہیں، تینوں کی ایک کیٹیگری نہیں ہے۔ حر بہت عظیم کام کیا، توبہ کی، جرم معاف ہو گیا، لیکن جو کام زہیر نے کیا، جو اسوہ زہیر نے قائم کیا، جو ماڈل زہیر نے قائم کیا، وہ آپ سنیں۔ میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے زہیر بتاتا ہوں کہ امام سے زہیر نے کیا کیا، کب کب کیا کہا۔ صرف ایک روایت پڑھتا ہوں میں عاشور کی، شب عاشور کی، کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، انہیں مجھ سے دشمنی ہے، اور آپ رات کی تاریکی میں اپنا اپنا راستہ لے کر اور ایک ایک ہاشمی کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اس وقت ایک ایک ہاشمی نے بھی اٹھ کر اظہار کیا، لیکن سب سے جانانہ، عاشقانہ اور سب سے عظیم کردار زہیر نے کردار ادا کیا۔ زہیر نے امام علیہ السلام کی خدمت میں اٹھ کر پہلے لوگوں سے کہا، جب حضرت زینب علیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے نافع ابن ہلال جو پہرے پر تھے یا رافع، اور انہوں نے امام حسین اور جناب زینب علیہ کی گفتگو سن لی، اس میں جناب زینب علیہ امام حسین علیہ السلام سے یہ عرض کر رہی ہیں کہ بھیا، یہ جو چند انصار ہمارے ساتھ ہیں، یہ کل کو آپ فرما رہے ہیں جنگ ہوگی، قتال ہوگا، کل آخری دن ہوگا، تو یوں تو نہیں کہ یہ کل ہمیں چھوڑ جائیں، تنہا ہو جائیں، اور ہم صرف اپنے اہل البیت کے ساتھ یہاں پر بچ جائیں اور ان دشمنوں کے نرغے میں آ جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمیں سب کو چھوڑ جائیں۔ یہ باہر پہرے پہ کھڑے صحابی نے، انصاری نے سن لی بات، اور جا کر حبیب ابن مظاہر کو بتایا کہ میں نے خیمے کے باہر پہرے کے دوران بی بی کا یہ اضطراب سنا ہے، کہ بی بی اپنے بھیا سے کہہ رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا یہ کل ہمیں چھوڑ جائیں، دشمنوں کے نرغے میں، تلواروں میں، تیروں میں چھوڑ جائیں۔ حبیب نے فوراً کہا کہ تمام اصحاب کو ایک خیمے میں اکٹھا کرو، صرف انصار کو اکٹھا کرنا، بنو ہاشم کو نہیں، انصار سارے ایک خیمے میں جمع ہو گئے، اور حبیب ابن مظاہر نے یہ ماجرا سنایا کہ نافع نے کل رات جو بات سنی ہے اس سے لگتا ہے کہ بی بی زینب کو ہماری وفا پر اعتماد اعتبار نہیں ہے، تو کیا آپ آج رات بی بی کا یہ اضطراب ختم کر سکتے ہو؟ سب نے کہا حاضر ہیں ہم۔ پھر حبیب نے پیغام بھیجا امام علیہ السلام کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیے اصحاب کے خیمے میں۔ امام آ گئے اور یہ ماجرا کہہ سنایا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ بی بی زینب کو ہماری وفا پر اعتماد نہیں ہے اور وہ پریشان ہیں۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر ان اصحاب کی تعریف بھی کی، تمجید بھی کی، اور وہیں پر انہیں کہا کہ انہیں میرے ساتھ دشمنی ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ امام نے کہا، دو محرم کو بھی امام نے انہیں کہا کہ آپ جا سکتے ہو، اور پھر شب عاشور بھی کہا کہ آپ جا سکتے ہو، سب کو کہا ایک ایک کر کے آپ نکل جاؤ، اور بنو ہاشم میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے، چونکہ بنو ہاشم اس علاقے سے آشنا نہیں ہے، تو آپ ان کی بھی رہنمائی کرو، آپ کوفہ والے ہو یا کوفہ کے راستوں سے اور کربلا سے آشنا ہو، آپ ان کو بھی لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تو جب امام علیہ السلام نے اپنی بات مکمل فرما دی تو زہیر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور حبیب اور دیگر انصار سے تقاضا کیا کہ آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا، کچھ کہنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیے۔ زہیر بہت فصیح بلیغ خطیب بھی تھے، بہت بابصیرت، دلیر اور شجاع انسان تھے، اور وہاں پر زہیر نے اٹھ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا، ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے قدموں پر جان نثار کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اپنے عہد کی وفا کے لیے آئے ہیں. اور پھر زہیر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم سن لو سارے، یہ زہیر کی ایک جان ہے، اگر میں قتل ہو جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، اور پھر مجھے اللہ دوبارہ زندگی دے دے، اور پھر میں حسین کے ساتھ آ کے لڑوں گا، اور حسین کی رکاب میں، حسین کی خدمت میں آؤں گا، اور پھر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور ہزار دفعہ اللہ مجھے زندگی دے، میں ہزار دفعہ یہ جان حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. آج تاسوع ہے، نو محرم الحرام ہے، شب عاشور نزدیک ہے، اور سید الشہداء نصرت ہی مانگ رہے ہیں، جانے کا بھی کہہ رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں، جیسے جانا ہے چلا جائے اور جیسے رکنا ہے رک جائے. تو اگر زہیر کا کردار اپنانا ہے، اپنی تمام حیات اٹھا کے حسین ابن علی کے قدموں میں رکھنی ہے، تو سمجھو یہ عہد ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، حیات من الذلہ، یہ آپ اس طرح سے کہو، اور لبیک اس طرح سے کہو کہ کم از کم یہ پاکستان کے حکومت، پاکستان کے لوگ، مسلمان، سنی، شیعہ، سب ان کو یقین ہو جائے کہ آج بھی عبداللہ ابن متی کے بجائے اب زہیر ابن قین آج بھی حسین کے ساتھ موجود ہیں. اس طرح سے جذبے کے ساتھ، اتنی بڑی جمعیت ہے الحمدللہ یہاں پر، اور گرمی اگرچہ موجود ہے لیکن عاشورا سے اور کربلا سے زیادہ نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام تشنا ہے. آپ کو بانیان مجالس نے ٹھنڈی بوتلیں دی ہوئی ہیں، آپ کے گلے خشک نہیں ہیں، امام کا گلا خشک تھا، اس خشک گلے سے امام نے دو شعار دیے، ایک حل من ناصر اور دوسرا حیحات من نزلہ، اور خشک گلے سے نکلی ہوئی یہ ندا آج تک مٹی نہیں، دبی نہیں، کم نہیں ہوئی. تو آپ کے تو گلے الحمدللہ تر ہیں، پیاسے نہیں ہیں، تو آپ کی لبیک جواب ہے امام حسین علیہ السلام کو، اور خصوصاً آج کی کربلا میں آج کے حسین کے سفیر مسلم کی ندا ہے، آپ کو نصرت مانگ رہا ہے، سید علی خامنئی آپ سے نصرت مانگ رہا ہے، نہ اپنی جان بچانے کے لیے بلکہ آج کی کربلا میں ناموس دین بچانے کے لیے، آج کی کربلا میں ناموس امت بچانے کے لیے، شرف و وقار امت اسلامیہ بچانے کے لیے، جو عربوں نے بیچ دیا، جو مسلمان حکمرانوں نے بیچ دیا، جو مسلمان جرنیلوں نے بیچ دیا، جو مسلمان حکمرانوں اور پیشواؤں نے بیچ دیا علماء نے، اس کو سید علی خامنئی آج کے مسلم ابن عقیل بچانا چاہتے اور آپ سے نصرت طلب کر رہے ہیں. لہذا یہ ندا پہنچنی چاہیے، تہران تک پہنچنی چاہیے آپ کے رہبر پر، سب مل کر دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر اور تمام توانائی کے ساتھ عاشور کے دن حسین ابن علی کے ساتھ بیعت کریں، ہائے ہات من نزلہ، اسی جوش کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، اسی ایمان اور جذبے کے ساتھ سب مل کر لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
آج کی کربلا کے علمدار کو بھی لبیک کہو، لبیک خامنئی،
لبیک خامنئی، لبیک خامنئی، لبیک خامنئی، لبیک خامنئی، لبیک خامنئی.
زہیر ابن قین وہ عالی مرتبت سالار ہے سپاہ حسین کا. امام حسین علیہ السلام نے جو تین سالار ہر جنگ کے ہوتے تھے, ایک فوج کے فرنٹ کا مقدمے کا سالار ہوتا تھا, ایک بائیں طرف کی فوج کا اور ایک دائیں طرف کی فوج کا, تو امام علیہ السلام نے دائیں جانب میمنہ کی فوج کا علم زہیر ابن کین کو دیا, بائیں جانب کا علم حبیب ابن مظاہر کو دیا, اور مرکزی علم جہاں پر خود تھے امام علیہ السلام یہ حضرت عباس علمدار کو دیا. یہ تین علمدار حسین علیہ السلام کو چاہیے. جب حسین نے کہا ناصر چاہیے تو ہم حاجت روا بن کر چلے جاتے ہیں, ہم حاجت بن کر امام کے سامنے چلے جاتے ہیں, حاجت بن کر نہیں ناصر بن کر امام کی خدمت پہ جاؤ. جس طرح زہیر ابن قین گئے حاجتیں لے کر نہیں گیا, جان لے کر گیا, کاروان لے کر گیا, اپنی ہستی لے کر گیا, اور پھر کہا یہ ہستی ایک ہے, اگر ہزار دفعہ یہ جان تکرار ہو حسین پر نثار کرنے کے لیے تیار ہیں. عزیزان آج کی کربلا یہ کردار مانگتی ہے. اگر تاریخ میں یہ کردار بن رہے ہوتے, اگر کربلا آئینہ ہوتا اور آئینے میں لوگ اپنے آپ کو دیکھتے, شیعہ اپنے آپ کو دیکھتے, عزادار اپنے آپ کو دیکھتے, علماء ذاکر اپنے آپ کو دیکھتے, اور سنی اپنے آپ کو دیکھتے, اور باقی دنیا کربلا کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے, تو آج پتہ چل جائے گا آپ کو اس آئینے کے اندر کہ آج کا عمر سعد کون ہے. رے کی حکومت اور اقتدار کی لالچ میں یزید کے ساتھ مل کر آج کی کربلا میں حسینیوں پہ ظلم کون کر رہا ہے, غزہ پہ ظلم کون کر رہا ہے, فلسطین پہ ظلم کون کر رہا ہے, اور کون کروا رہا ہے, آج کون ہے رے کی لالچ میں یہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ظالم کو نوبل انعام دینا چاہتا ہے, کون ہے جو آج عمر سعد کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے, اور کون ہے جو آج اپنا جرم حسین سے معاف کروانا چاہتا ہے. کل تک اگر تم ساتھ تھے اسرائیل کے ساتھ تھے, اگر امریکہ کے ساتھ تھے, حر کی طرح پشیمان ہو کر توبہ کر کے آج بھی اگر آ کے حسینی کاروان میں کھڑے ہو جاؤ تو خدا نے حر کو معاف کر دیا, تمہیں بھی معاف کر دے گا. لیکن امام کو جس کی ضرورت ہے وہ زہیر ابن قین ہے, زہیر ابن قین کا کردار ادا کرنا ہے. عزیزان من, کل کو جب کوفیوں نے بلایا, حجازیوں نے حاجتیں پوری کروا لیں لیکن امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, کوفیوں نے بلایا لیکن امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, انہیں ناصر نہیں بنے, امام کے خاذل بنے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا امام کو ظالموں کے حوالے کر دیا. زہیر نے امام کے لیے سپر بن کر, ڈال بن کر جب سے امام کے ساتھ شامل ہوئے اس کے بعد امام سے جدا نہیں ہوئے. تین شخصیات جن کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے امام کو کسی لحظہ تنہا نہیں چھوڑا. ایک عباس علمدار نے امام حسین کو کبھی ایک منٹ کے لیے تنہا نہیں چھوڑا, ایک حضرت علی اکبر نے امام کو ایک منٹ کے لیے تنہا نہیں چھوڑا, اور تیسرے زہیر ابن قین ہیں جنہوں نے امام کو ایک منٹ کے لیے تنہا نہیں چھوڑا. امام آرام فرما رہے ہیں, زہیر ڈھال بن کے کھڑا ہوا ہے. امام نماز پڑھ رہے ہیں, زہیر ڈھال بن کے کھڑا ہوا ہے. امام خطبہ دے رہے ہیں, زہیر ڈھال بن کے کھڑا ہوا ہے. جو بھی آ کر امام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے زہیر بڑھ کر اس کو جواب دیتے ہیں. عزیزان یہ زہیر چاہیے امام حسین علیہ السلام کو, اور آج کی کربلا کو یہ زہیر چاہیے. زہیر نے امام کو دشمنوں کے سپرد نہیں کیا, زہیر نے نہیں کیا لیکن کوفیوں نے کیا, حجازیوں نے کیا, خازلین نے کیا, اور پھر جب امام وقت، رہبر وقت دشمن کے حوالے کر دیا جائے اور دشمن اس پر ظلم کرے، اس کو شہید کر دے، اس کا سر کاٹ کے نوک سنا پہ لے جائے، اور پھر بعد میں 3 سال بعد کوفیوں کو خبر آئے اور اس کے بعد رونا شروع کرے، پیٹنا شروع کرے، اور پھر اس کے بعد عزاک گریا شروع کرے. امام حسین کو ایسے عزادار نہیں چاہیے، زہیر ابن کین جیسے جان نثار چاہیے. وہ نہیں چاہیے جو 3 سال بعد اپنا جرم مٹانے کے لیے توبہ کر کے اب گریہ ازاری کر رہے ہیں. اور اس وقت جب جناب بی بی سیدہ کوفہ میں گئیں، ان کو روتا ہوا دیکھا تو بی بی کو بہت غضب آیا. بی بی نے فرمایا، یہ رونے کی جگہ نہیں ہے تماشائیوں کے اسٹیڈیم میں بیٹھ کر. اگر رونا تھا تو ہمارے ساتھ کربلا میں آتے، اگر رونا تھا تو کوئی سر آپ کا بھی نیزے پہ ہونا چاہیے تھا. عزیزان، جنہوں نے امام کو خاذلین، جنہوں نے امام کو دشمن کے حوالے کیا ہے، یہ بعد میں روئیں پیٹیں جو مرضی ہے کریں، ان کے جرم کی تلافی نہیں ہوتی جو اپنے امام کو دشمن کے حوالے کریں. آج دشمن یہ گستاخی کر رہا ہے، یہ مسلمان حکمرانوں کی شہ پر یہ گستاخی کر رہا ہے کہ انہوں نے پہلے غزہ کو تباہ کیا، لبنان کو تباہ کیا، شام کو تباہ کیا، اور پھر ایران پر چڑھائی کر دی، اور پھر ایران میں چڑھائی کر کے جو ظلم کیا، جو کمانڈر مارے، جو سائنسدان مارے، وہ جنگ تھی. لیکن گستاخی کی انتہا یہ کی، کہا کہ ابھی ہم شیعوں کے اور مسلمانوں کے راہبر کو ہٹ کریں گے. اور یہاں پر اب مراجع تقلید بھی بول پڑے کہ یہ ریڈ لائن ہے. نہ، ریڈ لائن پہلے سے کراس ہو چکی ہے، آپ کو دیر سے خبر ہوئی. ریڈ لائن پہلے ہی غزہ پر پہلے بم نے سرخ لکیر کراس کر دی تھی. یوں نہیں ہے کہ اب جب کہ انہوں نے رہبر کو تھریٹ کی ہے تو اب ریڈ لائن کراس کی ہے. ریڈ لائن پہلے سے کراس ہوئی، مودی نے کراس کر دی، نیتن یہو نے کراس کر دی، اور ٹرمپ نے کراس کر دی. اب یہاں پر صرف بیانیاں نہیں چلے گا، بلکہ زہیر ابن قین کی طرح میدان میں آ کر سپر بننا پڑے گا. ورنہ یہ نہیں ہو کہ آج کے رہبر کو دشمن کے حوالے کر کے، خزل کر کے، پھر کل کو ان کی برسیاں مناتے رہو، کل کو ان کا سوگ مناتے رہو، کل کو ان پر آنسو بہاتے رہو. یہ آنسو بی بی زینب کو برے لگتے ہیں، یہ آنسو بی بی زہرا کو برے لگتے ہیں، تماشائیوں والے آنسو. لیکن زہیر ابن کین کا کردار اہل البیت کو اچھا لگتا ہے. یہ علمدار ہیں، میمنہ لشکر امام حسین کے. عزیزان، آج کی کربلا آپ سے کربلا کے کردار مانگ رہی ہے. جس طرح امام حسین فرماتے تھے، حال من ناصر، کوئی ہے مدد کو آئے، یہ وقت ہے اس وقت. اگر پہلا جرم یہ کر چکے ہیں، محارب بن چکے ہیں، اور اس جرم کی سزا ابھی رہتی ہے، اس جرم کی سزا دینی ہے. آپ یہ نہ کہو کہ امام زمانہ آئیں گے تو ٹرمپ کو سزا دیں گے، نیتن یہو کو سزا دیں گے، مودی کو سزا دیں گے. بھلے وہ جب آئیں گے ان کے زمانے کے ٹرمپ کو وہی سزا دیں گے، لیکن یہ آپ کے زمانے کا ٹرمپ ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے کے یزید کو امام نے سزا دی. یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا، وہ اس یزید کو سزا دے گا، وہ اپنے زمانے کے یزید کو سزا دے گا. اس یزید کا کے خلاف قیام امام حسین کی ذمہ داری ہے. آج کربلا و عاشور کا پیغام یہ ہے، اور زہیر ابن کین جیسے ان اسوہ حسنہ کا پیغام یہ ہے کہ سپر بن جاؤ اپنے زمانے کے رہبر کے لیے، اس زمانے کے علمدار کے لیے. اگر اسے بھی ظالم کے حوالے کر دیا تو پھر تم بچو گے نہیں. جس طرح حجازیوں نے امام کو دشمن کے حوالے کیا، کوفیوں نے امام کو دشمن کے حوالے کیا، 3 سال کے بعد یزید نے کوفیوں کو بھی رسوا کیا، ذلیل کیا، اور حجازیوں کو اس سے بھی زیادہ ذلیل کیا، رسوا کیا. اتنا ظلم کربلا میں نہیں ہوا جتنا 3 سال بعد یزید نے مدینہ میں کروایا، واقعہ حرہ کے اندر. آج بھی اگر آپ نے غزہ کے جرم کی سزا نہیں دی، لبنان میں ہونے والے جرم کی سزا نہیں دی، تہران پہ ہونے والے ظلم کی سزا نہیں دی، اور باقی سرزمینوں پر ہونے والے جرم کی سزا نہیں دی، تو یقین جانو آج کے دور کا یزید تمہارا حشر وہی کرے گا جو اہل مدینہ کا اس یزید نے کیا تھا. وہ بہت برا حشر تھا، صرف قتل نہیں تھا، صرف شہادت نہیں تھی، بے حرمتی تھی، مباح کر دیا، کنیزیں بنا لیا، صحابہ کو، صحابہ کی اولاد کو، صحابہ کی بیٹیوں کو، صحابہ کی بیویوں کو بے حرمتی کی، اتنا موقع یزید کو مت دو کہ وہ ایک ایک کر کے پھر پاکستان تک آ جائے۔ پاکستان نے اگر آج کے یزید کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کو پاکستان نہ بلائے، اس کو مدینہ نہ بلائے، ورنہ مدینہ کی بے حرمتی ہو جائے گی، بلکہ پاکستان اٹھ کے کربلا چلا جائے، وہیں پر یزید کو فنار کرو۔ اور آج کی کربلا غزہ ہے، آج کی کربلا لبنان ہے، آج کی کربلا تہران ہے، اور اس کا علمدار سید علی خامنئی ہے۔ آپ توجہ کریں، کربلا میں جنگ کے آغاز میں سب سے پہلے حضرت عباس علمدار نے سید الشہداء سے چاہا کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے۔ امام نے فرمایا کہ آپ میرے لشکر کے سالار ہیں، سالار کیسے پہلے جا کر شہید ہو جائے، تو لشکر کو کون جنگ کروائے گا؟ لیکن آج کی کربلا میں آپ نے دیکھا کہ جنگ شروع ہی سالاروں سے ہوئی، پہلے حملے میں ہی کمانڈر مارے گئے، سالار مارے گئے۔ اور جب سید الشہداء علیہ السلام نے حضرت عباس کی شہادت کی ندا سنی، الیہ الیہ یا مولا، یہ جب مقتل سے سنی تو امام حسین علیہ السلام نے اٹھنا چاہا اور فرمایا الان انکسرت ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ آپ توجہ کرو، آج کے علمدار کے پہلے حملے میں ہی سارے کمانڈر، فوج کے کمانڈر، سپاہ کے کمانڈر، فورسز کے اعلیٰ ترین کمانڈر جنہوں نے جنگ لڑنی اور لڑانی تھی، وہ پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ تو آج کے علمدار کی حالت کیا ہوگی عزیزان؟ لیکن اس کے باوجود وہ علمدار ڈٹا ہوا ہے، چونکہ حسینی ہے، اس کی رگوں میں حسین کا خون ہے، اس کے ہاتھوں میں حسین کا علم ہے، اس کے سر پر حسین کی دستار ہے، اور اس کا عہد حسین کے ساتھ ہے کہ خون کے آخری قطرے تک تیری راہ میں لڑتے رہیں گے۔ اگر حسین شہید ہو جاتے ہیں، رہبر نے فرمایا، تو میری جان کی کیا قیمت ہے، میں کیوں شہید نہیں ہو سکتا؟ لیکن ننگ و آر کوفیوں پر اور احجازیوں پر رہ جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور اس راہ میں سب کچھ قربان کر دیا۔ امام نے اپنی نجی زندگی، توجہ کریں، امام کیا لے کر آئے یزید کے مقابلے کے لیے؟ نجی زندگی۔ ہم کربلا سے نجی زندگی لاہور لے کر آتے ہیں، ہم زیارتوں سے نجی زندگی بنا کر اپنی دکانوں، کاروباروں پر اور اپنے کھیتوں کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اور حسین سے پوچھا گیا کہ مولا آپ جاتے ہیں، یہ بچے کیوں لے کے جا رہے ہیں، یہ بیویوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا یہی میری اصلی فورس ہے، یہی میرے ساتھ ہیں، یہی میری فورس ہے جو آخر تک وفادار رہے گی۔ اور اسی طرح ہوا، اس میں سے کوئی بھی نہیں ہلا، چھوٹا بچہ بھی امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ یہ نجی زندگی ہے حسین علیہ السلام کی۔ امام حسین اپنی نجی زندگی اللہ پر قربان، اللہ کی راہ پر قربان کر دیتے ہیں، اور ہم نجی زندگی بہانہ بنا کر، ابھی وقت گزر گیا، میں اگلی رات آنے والی مجلس میں عرض کروں گا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے نے جب پوچھا کہ میری نصرت کیوں نہیں کرتے، تو کہنے لگا بیوی بچے ہیں، قرض ہے، کاروبار ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کی وجہ سے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ نجی زندگی ہے، نجی زندگی رکاوٹ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شروع ہی یہاں سے کیا، کل نجی زندگی اٹھا کر اللہ کی راہ میں پیش کی اور قربان کر دی، اور اتنی قربان کر دی جتنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کربلا میں شہادتیں ہوئیں، جوانوں کی ہوئیں، بچوں کی ہوئیں، لیکن سب سے دردناک شہادت جس نے دشمن کو بھی رلا دیا، قاتل کو بھی رلا دیا، وہ شہادت حضرت علی اصغر ہے۔ بہت دردناک شہادت ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام، دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ جنگ میں جانے سے، آخری جنگ سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جناب بی بی رباب سے بچے کو لیا، اور بی بی پوچھنے لگی کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، امام نے فرمایا سیراب کرنے کے لیے، پانی پلانے کے لیے۔ ایک روایت یہ کہ امام جنگ میں مصروف تھے اور علی اصغر کا خیال آ گیا، اور پھر جنگ چھوڑ کر روک کر واپس آئے خیمے میں، اور بی بی رباب سے پوچھا میرے لخت جگر اصغر کا کیا حال ہے؟ جب بی بی نے علی اصغر کی تشنگی کی کیفیت بتائی، تو امام حسین علیہ السلام نے بچے کو طلب کیا، ہاتھوں پہ اٹھایا اور مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ بی بی رباب پوچھتی ہیں کہ مولا بچے کو پیاسے بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں اصغر کو پانی پلانے لے کر جا رہا ہوں. اور ماں سے لے کر امام مقتل میں آئے, میدان میں کھڑے ہو کر عمر سعد کے لشکر کے سامنے اپنے ہاتھوں پر بچے کو اٹھایا اور کہا کہ یہ شیرخوار ہے, اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے, اس نے پانی نہیں پیا, گلا خشک ہے, زبان خشک ہے, دشمنی مجھ سے ہے تمہیں, اس بچے کو دو گھونٹ پانی پلا دو. اس وقت عمر سعد کے لشکر میں اضطراب پیدا ہوا, کھلبلی مچی اس ظلم کو دیکھ کر کہ پرندے پانی پی رہے ہیں, درندے پانی پی رہے ہیں, جانور پانی پی رہے ہیں, لیکن آل رسول کا شیرخوار پانی نہیں پی رہا. عمر سعد نے جب اپنے لشکر کا یہ حال دیکھا تو فوراً حرملہ کے پاس گیا اور حرملہ سے کہا کہ جلدی کر, اپنی تیر اندازی کا مظاہرہ کر, تو بڑا ماہر نشانہ باز ہے. حرملہ پوچھنے لگا کیا حسین پر آخری حملے کا وقت آ گیا ہے یا حسین کی مدد کو کوئی تازہ دم فوج آ گئی ہے, کس پر تیر چلاؤں؟ تو کہنے لگا سامنے دیکھ, میدان میں تجھے کیا نظر آتا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو صرف حسین نظر آتے ہیں. کہا غور سے دیکھ, حسین کے ہاتھوں پہ سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ حرملہ نے دیکھا غور سے اور کہا کہ یہ تو چھ ماہ کا چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے, تو یہ چاہتا ہے میں بچے پہ تیر چلا دوں؟ عمر سعد لعین کہتا ہے یہی چاہتا ہوں. کہا کہ بچے نے کیا قصور کیا ہے, بچے سے تجھے کیا خطرہ ہے؟ اس لعین نے کہا کہ اگر بچے کو نہ مارا تیر تو یہ بچہ میرے لشکر کو شکست دے دے گا, جلدی کر. حرملہ نے تیر اٹھایا اور اٹھا کر کمان میں لگایا, نشانہ لیا اور پھر تیر و کمان زمین پہ رکھ دیا. عمر سعد نے پوچھا تیرا نشانہ خطا کیوں چلا گیا, تیرا ہاتھ لرز کیوں گیا, تیرا ہاتھ کانپ کیوں گیا, تیر چلایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا میں جب بچے کا نشانہ لیا حسین کی پشت پر در خیمہ پر, مجھے ایک پردہ دار نظر آئی, وہ اس طرح سے تڑپ رہی تھی, مجھے یقین ہو گیا یہ بچے کی ماں ہے, چونکہ ایسی تڑپ ماں میں ہوتی ہے, ایسا کرب ماں میں ہوتا ہے, ایسا درد ماں کو ہوتا ہے, وہ لگتا ہے بچے کی ماں ہے. جب میں نے نشانہ لیا تو میں سمجھا مجھے کہہ رہی ہے حرملہ, اپنا تیر دیکھ, میرا بچہ دیکھ. کہا ظالم مجھ سے تیر نہیں چلایا جائے گا. اس لعین نے اصرار کیا جلدی کر ورنہ شکست ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد اس لعین نے حضرت علی اصغر پہ تیر چلا دیا. تیر کا لگنا تھا حمید ابن مسلم, عمر سعد کا راوی جو جنگ کے حالات قلم بند کر رہا تھا, وہ کہتا ہے جب یہ تیر لگا تو حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ ایک قیامت کا منظر ہوا, وہاں پر رونما ہوا. وہ قیامت کا منظر حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جب تیر لگا ہم سب نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں پہ بچہ اس طرح ہاتھوں سے اٹھر کے تڑپا اور پھر ہاتھوں پہ گرا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے. عزادارو آپ کو پتہ ہے جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے کیسے تڑپتی ہے, جب پانی سے باہر آتی ہے اپنا جسم اٹھاتی ہے پھر زمین پہ گراتی ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی سخت توانائی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد فقط سر اٹھاتی ہے اور دم اٹھاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر آخر میں فقط منہ کھولتی ہے اور منہ بند کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو منہ بھی بند ہو جاتا ہے. حمید ابن مسلم کہتے ہیں ہم نے یہی دیکھا, ایک دفعہ تیر لگا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ, علی اصغر اٹھے اور دوبارہ امام کے ہاتھوں پہ آئے اور پھر اس کے بعد علی اصغر سے تڑپا نہیں گیا, پھر اس کے بعد علی اصغر نے پاؤں ہلائے اور گردن ہلائی لیکن تھوڑی دیر کے بعد علی اصغر نہ پاؤں ہلا سکتے تھے اور نہ گردن ہلا سکتے تھے, پھر حضرت علی اصغر نے صرف پیاسا منہ کھولا اور پھر منہ بند نہیں کر سکے اور حسین علیہ السلام کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون, علی لعنت اللہ علی الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.